الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزا سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے 16 رکوع میں سے 13 رکوع الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں تسلسل سے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ رکوع نمبر 6 سے 11 رکوع جو ہے وہ غزوہ تبوک جو آخری غزوہ تھا حیات مبارکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطنت رومہ سے یعنی اس وقت کے جو سپر پار تھے اس سے مقابلہ اور نفیر عام کا معاملہ اور اسی وجہ سے پھر منافقین کا پردہ ہے کہ جو کہ چاک ہوا پانچ گروہوں کی تفصیلات جو غزوہ تبوک کے موقع پر وجود میں آئے تھے کہ جس میں کچھ گروہ تھے کہ جو منافقین کے تھے اور کچھ مخلص اہل ایمان کے تھے کہ جن کو شرعی عذر لاحق تھا یا سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تو یہ تفصیلات پانچ گروہوں کی ہم تفصیل سے پڑھ کر آ گئے آج کی جو یہ دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کا بڑا ایک اہم اور جامع مقام ہے اور بڑا ہی اہم ہے عملی اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے اس کا جو پچھلی آیتوں سے ربط ہے وہ تو اس طرح سے بن جاتا ہے کہ کیونکہ منافقین وہ تھے کہ جو اس غزوے میں نہیں گئے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا سبب تھا کہ وہ جان اور مال سے انہیں بڑی محبت تھی اور اس کے تحفظ کے لیے وہ اس غزوے میں اتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہو گئے اور پیچھے بیٹھ گئے جبکہ اس کے برعکس اب ان دو آیتوں میں ان خوش نصیب اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو جان اور مال کو دے چکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ سے جان و مال کے عوض جنت کا سودا ہے عظیم سودا کے جو کہ کر چکے انشاءاللہ یہ عظیم سودے کا بیان آیت نمبر 111 میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس سودے کا جو کلائمیکس ہے یعنی جو تقاضا ہے ہائیسٹ لیول پر اس کا بھی بیان ہے کہ جو کہ ہم سمجھیں گے اور پھر یہ ہے کہ اس سودے کی جو صداقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی بیان ہمارے سامنے آئے گا اور آیت نمبر 112 میں اس سودا کرنے والوں کی جو اوصاف ہیں جو وصف ہیں بلکہ صفات ہیں 9 صفات انشاءاللہ اس کا بیان بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا تو یہ دو آیتوں میں جو بھی موضوعات آ رہے ہیں انشاءاللہ آج اس کی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو اب انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی سب سے پہلے آیت نمبر 111 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ پھر کچھ گزارشات فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے بس يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہوتے بھی ہیں، یعنی دوسروں کی کفار کی جانیں لیتے بھی ہیں اور اس راہ میں شہادت کا رتبہ بھی وہ پاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اور یہ جو معاہدہ ہے، جو وعدہ ہے اللہ کی طرف سے جان اور مال کے عوض جنت کا، اس پر تاکیدی بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہ اللہ کا اس پر وعدہ ہے، برحق وعدہ، کہ جو فی التورات والانجیل والقرآن، جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے کہ جو ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو جان اور مال لگاتے ہیں اور اللہ انہیں پھر جنت کی نعمتیں ہیں کہ جو کہ نصیب فرمائے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس اے اہل ایمان تم خوشیاں مناؤ اس دے پر، اس معاہدے پر کہ جو کہ تم نے اس پر کیا ہے اس کے ساتھ. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے شاندار کامیابی. تو یہ 111 آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں دو تین باتیں ہیں جو کہ خصوصی طور پر سمجھنے کی. نمبر ایک، یہ سودا ہے، عظیم سودا، کہ جو کن کے درمیان ہے؟ اللہ کے درمیان ہے اور اللہ کے بندوں کے درمیان. اچھا، بنیادی بات تو یوں پہلے سمجھیں کہ اللہ کو کسی سودے کی ضرورت ہے کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ تم سے میں لے رہا ہوں اور یہ چیز تمہیں دے رہا ہوں؟ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ہر شے اللہ کی ملکیت ہے. ہم تو جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی امانت ہے جو کہ ہمارے پاس ہے. تو جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر یہ سودے کا کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ یہ سودے کا تذکرہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے تو یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اس سودے کے بدلے جو کہ اللہ ہی کی عطا کردہ چیزیں ہیں. دیکھیں نا، یعنی صحابہ کرام نے بھی اس پر کلام کیا، بعض تابعین نے اس پر کلام کیا اور توجہ دلائی کہ بھئی یہ کتنا عجیب سودا ہے. عربی میں ویسے عجیب کہتے ہیں، انوکھا، انوکھا، بالکل یونیک. تو کتنا یونیک اور انوکھا یہ سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ جان اور مال مجھے دے دو اور جنت ہے کہ جو کہ حاصل. عجیب اس اعتبار سے ذرا سوچیں کہ یہ جان اور مال دی بھی کس کی تھی، یہ دی بھی کس کی ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے، جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا، یعنی جان اور مال جو میرے پاس آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے وجود میں جان ڈال دی، اور جو بھی مال مجھے عطا کیا اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ ذرا سوچیں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی دین ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عطا کردہ چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں لگاؤ، مجھے دے دو اور جنت ہے کہ جو کہ حاصل. تو لہٰذا اب اس سودے کا مطلب کیا ہے؟ اس سودے کا مطلب یہ ہے، جس طرح سے آج بھی بیع و شرع کا معاملہ ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے. لہٰذا جو بیچ رہا ہوتا ہے چیز، جب وہ سودا مکمل ہو جاتا ہے اور خریدنے والا اس شے سے باہر سے وہ چیزیں خرید لیتا ہے، لہٰذا اب بیچنے والے کا اختیار اس چیز پر اب نہیں رہتا، بلکہ اب وہ اختیار کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ کہ جو کہ خریدنے والا. تو یہاں ذرا سوچیں کہ خریدار کون ہے؟ خریدار کوئی عام نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے، اتنا عظیم وہ خریدار ہے، اس کا تم تصور کرو، یہ کوئی عام دنیاوی خریدار نہیں، اس اللہ نے تم سے خرید لیے، یعنی اہل ایمان سے خرید لیے. یعنی اب جو چیزیں لی جا رہی ہیں وہ کس سے لی جا رہی ہیں؟ وہ اہل ایمان سے لی جا رہی ہیں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ جان اور مال. لہٰذا یہ ہے کہ اب لازم بات ہے کہ یہ سودا کس کے عوض ہے؟ جنت کے عوض ہے. بأن لهم الجنہ، اب جنت جو ہے وہ کوئی نفس کا سودا تو نہیں، جنت کسی نے دیکھی تو نہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اس حوالے سے اسی وجہ سے یہاں سودا کس کے درمیان ہے؟ اللہ اور اہل ایمان کے درمیان. یہ اللہ اپنے نہ ماننے والوں سے سودا نہیں کر رہا بلکہ اپنے ماننے والوں سے سودا کر رہا. اور جو مومن ہوگا اسی سے تقاضا ہے یؤمنون بالغیب, کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ان سین بلیف ہے کہ جو کہ انہیں حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سودا ہی ہے کہ جو کہ ماننے والوں سے ہے, نہ ماننے والوں سے ہے ہی نہیں. اور ماننے والے کون ہیں؟ کہ جو جنت نہیں دیکھ رہے لیکن اس جنت کے عوض اپنی جان اور مال وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ نچھاوت ہے. لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو بھی سمجھنے کی. اور دوسری بات جیسے ہم نے سمجھی کہ اب یہ جان اور مال میرا اختیار اس پر رہا ہی نہیں, اب یہ اختیار کس کے پاس چلا گیا؟ کہ جس نے ہم سے چیزیں جنت کے عوض خرید لیں. تو مطلب کیا ہے کہ اب یہ جان اور مال جتنے بھی میری ساتھ ہے, جو بھی سانسیں مجھے اس دنیا میں دی گئیں, اب اس جان اور مال پر میرا اختیار رہا ہی نہیں. اب یہ کس کے تابع رہیں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع رہیں گی, اس کے احکامات کے مطابق. اب یہ جان اور مال کیونکہ اب اس نے خریدنی ہے تو اس کی وجہ اسی کے راستے میں یہ کھپے. نہ یہ جان اب اس پر میرا کوئی اختیار ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا کروں, جس طرح سے آج تو اقدار ہی بدل گئی نا, آج تو کیفیت یہ ہے کہ انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی میرا مال ہے, جیسے چاہوں کماؤں جیسے چاہوں مال لگاؤں, میری جان ہے میرا جسم میری مرضی. یہ سلوگنز ہیں کہ جو کہ آج نمودار ہو رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ, جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہو. بھائی تم ہو کون؟ یہ اس جان اور جسم پر تمہارا اختیار تو ابھی بھی جو ہے وہ 100% نہیں. آپ ذرا سوچیں, یہ جان اور مال, خاص طور پر جان ہی کی بات کر لیں, یہ میرے جسم پر میرا 100% اختیار نہیں. ہاں تھوڑا سا اختیار دیا ہے اللہ نے, اور یہ دنیا میں اختیار دے کے بھیجا گیا ہے کیونکہ دنیا آزمائش کا ہے, آزمائش ہے, امتحان ہو رہا ہے, اور امتحان اختیار دے کے جو ہے وہ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا ہمارے یا یہ ناخون جو ہے وہ ہماری مرضی سے گھٹتے بڑھتے ہیں؟ کیا یہ بال جو ہیں وہ ہماری مرضی سے گھٹتے بڑھتے ہیں؟ نہیں, اس پر, اس جسم پر بھی ہمارا کل اختیار نہیں. لہٰذا اب جو عارضی اختیار ہے اس دنیا میں میرے اس جسم پر, میرے اس مال پر, لہٰذا اب اس سودے کا تقاضا یہ ہے کہ اس عارضی اختیار کو بھی کس کے اختیار میں دے دو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ تقاضا یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اب دیکھیں تیسری بات جو سمجھنے کی بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جان اور مال جنت کے عوض خریدی گئی, اور سودا ہے کہ جو کہ جنت کے عوض اس جان اور مال کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان اور مال اتنی گھٹیا شہر ہے, جس طرح سے جنت جو ہے وہ بڑی اعلیٰ شہر ہے, اسی طرح سے اس کو پانے کے لیے جو چیزیں لگائی جا رہی ہیں وہ بھی کوئی گھٹیا نہیں. آج تو یہ انسان کا اقدار اور فلسفہ ہی بالکل نظریہ بدل گیا, جس کی وجہ سے یہ جان اور مال جو بھی عارضی ہمارے پاس ہے امانتاً, اس کو ہم گھٹیا چیزوں پر لگا رہے ہیں. ذرا آپ سوچتے چلے جائیں, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. ایمانداری کے ساتھ ہر کوئی, میں اپنا جائزہ لوں, ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ آج ہماری جو جان ہے اس کے اندر, جان کا مطلب کیا ہے؟ جتنی بھی صلاحیتیں اس جان کے اندر موجود ہیں, یہ آنکھوں دیکھنے کی صلاحیت, یہ سننے کی صلاحیت ہے, یہ بولنے کی صلاحیت ہے, کام کرنے کی صلاحیت ہے, لہٰذا یہ پوری جان یہ کہاں کھپ رہی ہے میرے؟ میکسیمم ٹائم یہ جان ہم کہاں لگا رہا ہے؟ لہٰذا یہ انالیسز ہے کہ جو کہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے, اپنا تجزیہ کرے, کولڈ انالیسز کرے, ٹھنڈا تجزیہ کرے, تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ ہماری زندگی کا میکسیمم جو بھی ٹائم ہے وہ کدھر کھپ رہا ہے. یہ جان ہماری کھپ رہی ہے, اور یہ مال ہمارا جو لگایا جا رہا ہے یا جو بھی کمایا جا رہا ہے, یہ اس عارضی اور گھٹیا دنیا کے لیے کمایا جا رہا ہے, کہ جس کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی. اور کس طرح سے انسان اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے, اور یعنی چند, یعنی ایک زمین کے چند ٹکڑے کی خاطر, آج تو وہ اقدار کا معاملہ یہ ہے کہ ڈیفینس اور بحریہ کے پلاٹس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مل جائے تو جنت کا ٹکڑا ہے کہ جو کہ مل گیا. یہ حقیر چیزیں, یہ ختم ہونے والی چیزیں, یہ فلسفہ ہے کہ جو کہ دین اسلام اور قرآن ہمیں دے رہا. لہٰذا یہ ہے کہ جنت کے عوض تم سے یہ جان اور مال خریدے جائیں تو نہ جان اور مال گھٹیا ہیں اور نہ جنت جو ہے وہ ایسی کوئی شے حقیر بلکہ وہ بڑی اعلیٰ شے ہے. اس کے لیے یہ اعلیٰ شے ہے کہ جو کہ تم نے قربان کی ہے, اللہ کو جو ہے وہ بیچی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جنت کے حوالے سے تمہیں فکر کرنی چاہیے اور یہ جان اور مال اس دنیا میں اسی اعتبار سے کھپنے چاہیے کہ مجھے دنیا نہیں بلکہ آخرت چاہیے. مجھے یہاں پر یعنی بتائیے, خود سوچیے ذرا, اپنا انالیسس کیجئے کہ ہم نے جنت کو, جنت ہماری ترجیحات میں کہاں ہے, کتنا ہمارا غور و فکر جو ہے وہ جنت کے حصول پر ہوتا یا اس کے بالکل وائس ورسا, جہنم سے بچنے کی کتنی ہم نے فکر کی ہے, کتنا ہم نے وقت لگایا, کتنا ہم نے سوچا ہے اکیلے میں بیٹھ کر کہ کیا میں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہا, کیا جنت کے حصول میں مجھ سے کچھ غلطیاں تو نہیں ہو رہی. کبھی کوئی انالیسس, کوئی زندگی میں کوئی وقت اس اعتبار سے کوئی نکالنے کی تگ و دو یا کوئی کوشش جو کہ میری اور آپ کی طرف سے ہوئی ہو, تو یہ سوچنے کی بات ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ گھٹیا چیزیں ہیں, یہ جان اور یعنی جو دنیاوی آسائش ہیں. لہٰذا جان اور مال اعلیٰ ہیں تو یہ اعلیٰ شے یعنی جنت ہی کے لیے جب وہ لگے. اور بہرحال یہ ہے کہ جنت کا معاملہ تو یہ ہے, آپ ذرا سوچیں جس کی وسعت کیا بیان کی گئی, ارضھا کا عرض السماء والارض, وہ جنت کے جس کا عرض کہتے ہیں ویڈتھ کو, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ویڈتھ کم ہوتی ہے لینتھ زیادہ ہوتی ہے, تو لینتھ تو کوئی شمار نہیں جنت کا, اس کی جو ویڈتھ ہے وہ بتایا جا رہی ہے وہ کس کے برابر ہے, آسمان و زمین کے برابر. اور ایک روایت ذہن میں لے کر آئے, اللہ تعالیٰ وہ جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری شخص کہ جو کہ جہنم سے نکالا جائے گا, سب سے آخری شخص جو جہنم سے تمام اپنے گناہوں کی سزائیں بھگت کے جہنم میں, اور آخری شخص جو نکالا جائے گا جنت میں داخلے کے لیے, تو اس آخری شخص کی جنت کی جو وسعت ہے اس کو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیں وہ کیا ہوگی, اس کی جنت کتنی وسیع ہوگی. غور کیجئے گا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, جہنم سے سب سے آخری شخص جو نکالا جائے گا تمام اپنے گناہ اور اس کی سزائیں بھگت کے بدامالیوں کی, اس کی جنت کی وسعت کیا ہوگی, آپ سوچیں. بحریہ ٹاؤن, ڈیفینس, ایشیا, نہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ, اس دنیا سے 10 گنا زیادہ اس شخص کی جنت ہوگی کہ جو جہنم سے آخری شخص ہوگا جو کہ نکالا. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں اس شخص سے پہلے والوں کی جنت کیا ہوگی, اس کی وسعت کیا ہوگی. ذرا سوچیں صدیق اکبر کی جنت کیا ہوگی رضی اللہ تعالیٰ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کا کیا معاملہ ہوگا, کیا وہ مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ جنت کی نعمت جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. لہٰذا یہ جنت بہرحال کوئی حقیر شے نہیں ہے, بڑی اعلیٰ شے, اور اس کے لیے تقاضا بھی اعلیٰ شے کا کیا جا رہا ہے. یہ جان اور مال آج گھٹیا چیزوں کے لیے ہم جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہماری زندگی کا میکسیمم حصہ جو ہے وہ دین کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جو ہے وہ لگنا چاہیے کہ جس کی طرف ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ جب وہ عطا فرمائے. تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے عوض. اب اس معاہدے کا اور اس عہد کا تقاضا کیا ہے, اس کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب کسی شے کا ہائیسٹ لیول بیان کر دیا جائے تو اس سے پہلے کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہاں ہائیسٹ لیول کیا بیان کیا جا رہا ہے جنت کے حصول کے لیے, اس کا تقاضا کیا ہے, یقاتلون فی سبیل, وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے, اور جنگ میں دو ہی کیفیات ہوتی ہیں, فیقتلون و یقتلون, وہ قتل کرتے بھی ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی جو ہے وہ دیتے ہیں, شہادت کا رتبہ بھی ہے کہ جو کے پاس. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہاں جنگ کے حوالے سے, قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے, قرآن مجید, احادیث مبارکہ, سیرت مطہرہ, یہ وہ بنیادی سورسز ہیں کہ جس میں جنگ کے حوالے سے پورا جو لائے عمل ہے وہ دین اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ بالکل ہائیسٹ لیول ہے، یعنی وہ تمام ابتدائی مراحل طے کرتے 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 ایک بندہ مومن جو ہے وہ پھر جب اگر باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی پڑ جائے، وہ مرحلہ آ جائے بالکل ہائیسٹ لیول والا، تو اس میں بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے ہیں کہ جو کہ دینے پر تیار رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہی وہ بات ہے کہ جو کہ شاعر نے کہنا کہ یعنی یہ جو جنت ہے وہ انسان کی کوشش ہی کا اصل میں کیا ہے سمر، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دے۔ لہٰذا یہ کوشش پہم ہے کہ جو کہ مستقل ایک اسٹرگل کہ جو کہ پھر بندہ مومن اس دنیا میں کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ جنت پا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر کلائمیکس کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو جنگ ہے قتال ہے اللہ کے راستے میں، کیا یہ ہر وقت ہوگی؟ لازمات ہے یہ ہر وقت نہیں ہوگی، اس کی پہلے کچھ شرائط ہیں، وہ جب شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر یہ فریضہ ہے کہ جو کہ ادا کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ زکوٰۃ ہر وقت فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ کسی کب فرض ہوتی ہے کہ جب ایک سال سرپلس اماؤنٹ پر گزر جائے، تو پھر جب یہ شرط پوری ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کب فرض ہوگی؟ کیا 3 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے؟ کیا 6 مہینے کے بچے پہ نماز فرض ہے؟ نہیں۔ لہذا یہ ہے کہ پاگل پر نہیں، یہ سارے جو بھی شرائط ہیں کہ جب انسان مکلف ہو جاتا ہے، اس کا ایک بالغ ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ بالکل یعنی اپنے حواسوں میں ہوتا ہے، اس پر پھر ایک مسلمان ہوتا ہے عاقل بالغ، لہذا اس پر پھر یہ فرائض ہیں کہ جو کہ عائد ہو جاتے ہیں۔ تو جب شرائط پوری ہوتی ہیں تو ایک فرض پھر وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قتال بھی ہر وقت نہیں ہوتا، لہذا شرائط پوری ہوں گی، لہذا پھر یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے پیچھے پوری جو پری کنڈیشنز ہیں اور جو بھی اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے وہ جب پوری ہوگی۔ اور یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ اس کے ابتدائی درجات کہاں سے پتہ چلیں گے؟ وہ قرآن و سنت سے پتہ چلے گا۔ یہ قتال کس سے کیا جائے گا؟ وہ ناہنجار، وہ یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے غلبے کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کرے، جو باتوں سے نہ مانے، جو لاتوں کے بھوت ہو، جو باتوں سے نہ مانے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ جو مرد نادا ہوتے ہیں تو پھر یہ تلوار ہے کہ جو کہ ان کا قلع کما کرتی ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹاتی ہے کہ تاکہ اللہ کے دین کے غلبے میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو ایک عادلانہ نظام ہے کہ جو کہ وہ میسر آ جائے۔ لہٰذا اس اعتبار سے پھر پوری سیرت مطہرہ جو میتھڈالوجی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو منہج ہے، یہ بھی مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ پورا فلسفہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مراحل ابتدائی اللہ کے رسول اور اس اجتماعیت نے صاحب کرام کی وہ پورے کیے، اور پھر جب نوبت آئی کہ دشمن جو ہے وہ مقابلے پر آیا، تو پھر لازم بات ہے کہ جب وہ جان لینے پر دشمن آمادہ ہو جائے تو کیا پھول کے گلدستے پیش کیے جائیں گے؟ انہیں گردن ہی مارے جائیں۔ تو یقاتلون فی سبیل اللہ، اب ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کے تمام مراحل اس میں شامل ہوگا۔ فرمایا کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے، اور آج المیہ یہ ہے کہ جن سے ہمیں قتال کرنا تھا، کفار سے، اللہ کے دشمنوں سے، دین دشمنوں سے، ان سے ہم قتال کرنا بھول گئے، تو اب یہ قتال کس سے ہو رہا ہے؟ یہ اپنوں سے ہو رہا ہے، آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لینے پر جو ہے وہ تلے ہوئے، اور وہ چھوٹی چھوٹی بات، اور یہ کہ کبھی مسلک کی بنیادوں پر، تو کبھی رنگ کی بنیاد پر، کبھی نسل کی بنیاد پر، کبھی جغرافیائی حدود کی بنیاد پر، یہ جنگیں ہیں کہ جو کہ آپس میں چڑھ گئی۔ یعنی جب دشمن سے جنگ بھول گئے جن سے کرنی تھی، لہذا اپنوں سے جو ہے وہ جنگ چھڑ دی، اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ پوری امت مسلمہ وہ بھگت رہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہوتے بھی ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اب یہ ہے تصدیق کے جو کہ کی جا رہی ہے اس وعدے کی، جان اور مال لگاؤ، جنت حاصل کرو۔ ذہن میں شیطان یہ ڈال سکتا ہے کہ بھائی یہ تو نفس کا سودا نہیں، یہ تو ادھار کا سودا ہے، اور انسان تو نفس کا سودا پسند کرتا ہے، ہاتھوں ہاتھ کوئی شے دے رہا ہے تو کچھ لے رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں جان اور مال شیطان یہ برغلا سکتا ہے، ذہن میں یہ اشکال ڈال سکتا ہے کہ تم جان اور مال اس دنیا میں لگاؤ اور جنت تو یہاں نہیں مل رہی, جنت تو آخرت میں ہے, پتہ نہیں ملے نہ ملے, تو لہٰذا تمہاری جان اور مال لگانا ہی وہ بیکار ہو جائے. تو لہٰذا اللہ کی طرف سے اب دیکھیں تاکیدن کہا جا رہا, وعدن علیہ حق, اور یہ برحق وعدہ ہے اس پر, یعنی فی التورات والانجیل والقرآن, یعنی پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جان اور مال لگانے کے عوض جنت کا یہ وعدہ کیا ہے. تورات میں بھی کیا, انجیل میں بھی کیا, والقرآن, اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہوگا اور اس کو پورا کرنے والا ہوگا. یہ تو دنیا میں انسان ہیں کہ جو کہ وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ وعدے کیا جو وفا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے خیالات سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہوگا. فاستبشروا, اللہ فرما رہے ہیں کہ پس تم خوشیاں مناؤ, بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, اس بے پر, اس تجارت پر کہ جو کہ تم نے اس پر کی. یعنی یہ ایسا سودا ہے کہ جو گھاٹے کا سودا نہیں, یہ ایسا سودا ہے جنت کا کہ جس میں یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے, پروفٹ ہی پروفٹ, لاس کا کوئی گمان ہی نہیں. اور تجارت بھی بندہ جو ہے وہ ایسی پسند کرتا ہے کہ جس میں کوئی لاس نہ ہو, ہمیشہ پروفٹ ہو. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم اس تجارت پر خوشیاں مناؤ, وہ جنت کہ جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آج اس دنیا میں تم بحریہ ٹاؤن میں ڈیفینس میں 2000-3000 گز کے تم جو ہے وہ جو بھی پلاٹ کھڑے کر دو اور بنگلے بنا دو, حویلیاں بنا دو, پھر بھی جو ہے وہ کئی خدشات ہیں کہ وہ گھر تمہیں نصیب بھی ہو کہ نہ ہو. دو ممکنات ہیں, جس طرح سے وہ کسی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بادشاہ نے بڑا عالی شان محل بنایا اور اس میں لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ میرا محل دیکھو, اور یعنی تعریفی کلمات کہو, تو اس میں ایک درویش بھی جو ہے وہ چلا گیا, اور درویش نے بادشاہ سلامت جائزہ لیا پورے محل کا, اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت اس محل سے بہترین محل کوئی ہو نہیں سکتا دنیا, لیکن اگر آپ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیں, یہ دو چیزوں کی گارنٹی دے دیں اس سے بہترین محل ہو نہیں سکتا دنیا. بادشاہ نے کہا کیا, اور واقعی وہ درویش تھا, بات سمجھا گیا. اس نے کہا کہ پہلی چیز کی ضمانت تو آپ یہ دیں کہ یہ محل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے, اور دوسری چیز کی گارنٹی یہ دیں کہ آپ اس محل میں ہمیشہ رہیں. یہ دونوں ہی ضمانتیں کوئی شخص دے ہی نہیں سکتا. یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ موجود ہے, صحیح سالم ہے, اس دنیا میں جی رہا ہے, اور اس کے سامنے وہ محل پر کوئی آفت آیا اور بالکل محل کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. اور دوسری یہ بھی ممکن ہے کہ محل جو ہے وہ رہے برقرار اور بندے کی اجل آ جائے اور وقت پورا ہو جائے اور محل وہ دوسروں کے حوالے ہو جائے, وہ عیاشیاں پھر دوسرے کریں گے, بات ساتھ یہ محل نہیں جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو قول ہے نا بڑا مشہور کسی کا, بڑا اچھا قول ہے, بھائی تمہیں جس دنیا میں جتنا رہنا ہے تمہیں اس کی اتنی فکر کرنی چاہیے. یہ ڈیسائیڈ تمہیں کرنا ہے کہ کون سی دنیا میں تمہیں کتنا رہنا ہے. ایک یہ دنیاوی زندگی ہے, کسی لمحے کا پتہ نہیں, کسی آن کا پتہ نہیں کب موت آ جائے, اور ایک وہ دنیا ہے کہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے, پرماننٹ لائف ہے آخرت. تو تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں جس دنیا میں جتنا رہنا ہے اور تمہیں اس کی اتنی فکر اور اسٹرگل وہ کرنی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے پر, بے پر تم خوشیاں مناؤ کہ جو کہ تم نے اس پر یہ معاہدہ کیا جان اور مال کے عوض, یعنی جنت کے عوض جان اور مال لگانے. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی تو ہے شاندار کامیابی. تم کدھر بھاگ رہے ہو اس کامیابی کی طرف؟ یعنی آج دنیا دار جو بھی لوگ ہیں وہ کتنی اٹریکشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ چیز حاصل کریں تو یہ ساتھ میں یہ چیز حاصل کریں, یہ فری جو ہے وہ حاصل کریں, یہ فری حاصل کریں. مجھے آپ خود بتائیے, خود سوچئے کہ اس دنیا میں جتنی بھی جو ہے وہ آسائشیں ہوں, آرائش اور زیبائش کی چیزیں ہوں, مفت میں کیوں نہ مل رہی ہوں, لیکن ساری چیزوں کی تاثیر کیا ہمیشہ رہنے والی نہیں؟ کیا وہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی پرماننٹ ہیں؟ نہیں. یا تو یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے ان چیزوں کی تاثیر ختم ہو جائے گی, ان میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, ڈسٹ بین کی نظر ہو جائیں گی, کباڑے کی نظر ہو جائیں گی. بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جو کہ استعمال ہوتی ہیں اور پھر وقتی فائدہ دے کے خارج. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو اٹریکشن یہ ہے کہ بھائی تم جان اور مال کے بس جنت جو کہ اعلیٰ ترین سودا ہے, جس میں کوئی تکلیف نہیں، راحت ہی راتیں، روح و ریحان و جنت النعیم، وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے شاندار کامیابی۔ اب لازم آتا ہے کہ یہ سودا صرف سائن کر دینے سے جو ہے وہ جنت تو نہیں مل جائے گی، اس کے لیے تو کچھ تقاضے ہیں، کچھ اوصاف ہیں کہ جو کہ یہ تجارت اور یہ معاہدہ کرنے والوں کے اندر ہونے چاہیے۔ اب آیت نمبر 112 میں 9 صفات ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں، اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے کہ 6 اوصاف ہیں کہ جو ذاتی کردار سے متعلق، یا دوسرے معنوں میں یوں سمجھیں کہ جو دینی فرائض ہیں موٹے موٹے، ان میں ایک پہلا فریضہ ہے خود اللہ کا بندہ بننا۔ تو 9 صفات میں سے 6 اوصاف آ رہے ہیں اسی بندگی کے تقاضے سے مطابق، ذاتی کردار سے مطابق۔ پھر 2 اوصاف آئیں گے دعوت دین کے فریضے سے مطابق، ایک وصف آئے گا اقامت دین جو تیسرا فریضہ ہے فرض کے درجے پر ہمارے کندھوں پر، اس سے متعلق ایک وصف آئے گا۔ تو یہ 6+2+1 یہ کیا بن جاتے ہیں؟ 9 اوصاف ہیں جو کہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ التائبون، پہلا وصف کیا ہے؟ جنت کے حصول کے لیے جان اور مال لگانے کا پہلا وصف جو کہ بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ خوب توبہ کرنے والے۔ یہ توبہ کس پر کی جاتی؟ گناہوں پر کی جاتی، اور دنیا میں کیونکہ انسان بس رہے ہیں تو انسان کیا ہے؟ کلو بنی آدم و خطاؤں، ہر انسان خطا کار، یعنی معصوم علی الخطا تو انبیاء ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہے وہ سب خطا کار ہیں، گناہ ہوں گے، لیکن بہترین خطا کار کس کو قرار دیا گیا؟ خیر و خطائین توابون، جو بہترین خطا کار ہیں وہ توبہ کرنے والے، جو پلٹ جانے والے۔ توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ریپینٹنس، پلٹنا، یعنی صراط مستقیم پر انسان ہے، گناہ ہو گیا تو وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، اس صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اب توبہ کا پروسیس ہے کہ توبہ کر کے انسان دوبارہ سے اس صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اور یہ توبہ کا توخہ دین اسلام میں موجود ہے، ورنہ دیگر مذاہب میں تو یہ توبہ کا تصور بھی نہیں، وہ فزیکل لاس پر جو ہے وہ جانچا جاتا ہے کہ بھئی تم سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا تو جس طرح سے ایک انسان زندگی میں زہر پی لے کھا لے، لہٰذا اب جتنے بھی زہر کھانے کے بعد توبہ تلافی کرتا رہے، کیا زہر اثر نہیں کرے گا؟ تو زہر اثر کرے گا۔ لہٰذا یہ فزیکل لاس، کیمیکل لاس پر جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی جب تم نے ایک دفعہ گناہ کر لیا تو اب لازماً اس کی سزا بھگتو، کوئی جو ہے وہ توبہ کا امکان۔ اب اس سے مجھے بتائیے کہ انسان کیا اور جری نہیں ہوگا گناہ پر؟ کیا جو اسے کہہ دیا گیا کہ بھئی تمہیں لازماً سزا ملے گی، تو پھر تو انسان کا فلسفہ یہ بنتا ہے کہ اچھا جب سزا ملے گی تو میں کیوں یہاں رکوں، اور مزے کر کے جاؤں تاکہ اکٹھی سزا مل جائے، لہٰذا وہ اور پھر گناہ پہ جری ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ توبہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ونڈو کھول کہ نہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ التائب من الذنب کم لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ تو التائبون وہ خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 العابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں، اور عبادت کا مطلب صرف ارکان اسلام کی ادائیگی نہیں، صرف نماز روزہ حج زکات نہیں، بلکہ یہ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے معنی غلامی کے ہیں، اور غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ ہر کام ہر وقت آقا کا ہر حکم ماننا 24 گھنٹے، لہٰذا یہ ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جب یہ عبد کا لفظ آئے تو اس پہ پھر محبت قلبی بھی شامل ہو جاتی، مارے باندھے کی عبادت نہیں، 24 گھنٹے محبت کے جذبے کے ساتھ۔ نمبر 3 الحامدون، یہ حمد اس میں ثنا اور شکر دونوں یہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خوب اللہ کا شکر اس کی تعریف جو وہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 السائحون، سائحون کے معنی سائمون بھی کیے گئے، یعنی جو روزے دار ہیں، اور اس کے ایک معنی سیاحت، سیاحت سے کیے گئے، یعنی سیاحت یعنی سفر کے لیے نکلنا، اور یہ سفر جو ہے وہ کسی ریکریشن کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کوئی سفر جو ہے وہ اختیار کرے، سیاحت اختیار کرے، ایک معنی یہ بھی کیا گیا۔ اور ایک معنی بڑے اچھے کیے گئے کہ لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے۔ لہٰذا یہ ہے کہ چوتھا وصف یہ ہے اس سودے کی تکمیل کے حوالے سے، کرنے والوں کے حوالے سے، کہ وہ لذات دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ اور پانچواں وصف یہ ہے کہ الراکعون، اور چھٹا وصف الساجدون، یہ دونوں کو ملا، کیونکہ یہ رکوع اور سجود یہ اصل میں رکن ہے کس کے؟ ارکان اسلام میں سے نماز کے رکن ہے. اور اگر نماز مراد بھی جائے تو تمام ارکان اسلام مراد لے لی جاتا ہے، یا یہ اس سے وسیع مفہوم لیا جائے تو یہ صرف نماز میں جھکنے والے نہیں بلکہ یہ پوری زندگی میں جھکاؤ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے سامنے وہ اختیار کرتے ہیں، سر تسلیم ہم کرتے ہیں. لہٰذا وہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجود کرنے والے ہیں. یہاں پر چھ صفات ہو گئیں اور ہم نے سمجھا کہ یہ کس سے متعلق ہیں؟ فرائض دینی میں سے اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے متعلق، کہ جب اللہ کا بندہ انسان کو بننا ہے 24 گھنٹے اللہ کی غلامی، تو اس میں یہ چھ اوصاف ہیں کہ جو اس کے اندر اس حوالے سے ہونے چاہیے. اب دعوت دین کے فریضے سے متعلق دو اوصاف آ رہے ہیں. فرمایا کہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور وہ بھلائی کا نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، منکرات سے روکنے والے ہیں. اور 10 مقامات ہیں قرآن مجید کے، کوئی ایک نہیں دو نہیں، 10 مقامات کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نفی کیا گیا ہے. بالکل، یعنی ان کا پیئر ہے کہ جو کہ 10 مقامات پر آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ کوئی ایک بات ایک سے زائد دفعہ ریپیٹ ہو جائے تو اس بات کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ 10 مقامات پر آئے. اب کوئی یہ کرے کہ بھئی اپنی مرضی سے ایک جز نکال دے اور سلوگن یہ بنا دے معاشرے میں، یہ پھیلاتا پھرے کہ بھئی نیکیاں اتنی پھیلاؤ اتنی پھیلاؤ اتنی پھیلاؤ کہ برائیاں خود بخود مٹ جائیں، تو یہ فلسفہ خوش نما تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت سے بالکل دور ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکیاں پھیلانے سے اگر برائیاں خود مٹ رہی ہوتی تو آپ خود سوچیں کہ رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کسی ایک خون کے قطرے کو بھی گننے نہ دیتے. اگر برائیاں خود بخود مٹ رہی ہوتی ہیں نیکیاں پھیلانے سے، لہذا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دیکھا یہ گیا ہر زمانے میں کہ کچھ ہوتے ہیں شہید روحیں کہ جو دعوت سے متاثر ہو جاتی ہیں اور قبول کر لیتے ہیں اسلام، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ناہنجار ہوتے ہیں، لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے. تو پھر راڈ از دا لاجک آف دا پول، پھر اللہ کے رسول نے پھر وہ تلوار ہے کہ جو کہ اٹھائی، پھر وہ سلسلہ غزوات ہیں کہ جو کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 2 ہجری سے 9 ہجری تک آپ کے حیات مبارکہ میں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے پھر وہ قتال کیا ہے اور یہاں پر بھی قتال کا حکم آ رہا ہے. لہذا بھائی یہ نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود نہیں مٹتی، اس کو مٹانے کے لیے پورا لائے عمل ہے کہ جو کہ دین اسلام دیتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اب نیکیوں کی دعوت بھی دی جائے گی، پھیلائی جائیں گی، اور برائیوں کو روکنے کا پوری منصوبہ بندی کی جائے گی. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مسلم کی روایت میں نہیں یعنی منکر کی اہمیت کو واضح کرنے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی، 3 درجے بیان ہیں. تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے اتنی قوت ہو کہ ہاتھ سے روک دے اسے، اور ہاتھ سے روکنے کے لیے قوت چاہیے، ایگزیکٹو پاور چاہیے. اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو کم از کم برائی کو زبان سے تو برا کہو، منہ تو کھولو کہ بھئی یہ برا ہو رہا ہے، یہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، یہ بے حیائی اللہ کو ناراض کرنے والے، زمانے بھی تنگ ہو گئے. تو اگر تو ایسے نامساعد حالات آ گئے تو فبی قلبی، تو کم از کم دل میں تو برائی کو برا جانو. فذالک اضعف الایمان، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. مطلب کیا ہے جملے کا؟ غیرت دلائے جا رہے کہ دنیا کے معاملے میں تم ہمیشہ نیور سیٹل فور لیس کے نعرے لگاتے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے، کبھی بھی کم سے کم پر اکتفا نہیں کرتے، اور دین کے معاملے میں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کم سے کم پر اکتفا کر کے بیٹھے ہو، صرف برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانو. بھائی اتنی قوت پیدا کرو کہ زبان کھولو، اتنی قوت پیدا کرو کہ ہاتھوں سے روکو. اور آج مجھے بتائیں یہ 3 لیول جو ہیں، میں اور آپ کس درجے پر ہیں ان تینوں میں سے؟ ذرا سوچیں، کولڈ انالیسس کریں، کیا ہم برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے والوں میں ہیں؟ کیا زبان سے برا کہتے ہیں برائی کو، یا دل میں برا جانتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کوڈ انالیسس کریں تو امت مسلمہ کی اکثریت ان 3 درجوں پر بھی نہیں. ورنہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں پر یہ فلمیں ڈرامے نہیں چل رہے، یہ جو بھی گند ہے اور بے حیائی کے سامان ہے خود اپنے پیسہ خرچ کر کے اپنے ہاتھوں سے گھروں پہ لاتے ہیں.
پوری فیملی ہے کہ جو کہ دیکھ رہے ہو، نہ روکنے والوں میں، نہ زبان سے برا کہنے والوں میں، نہ دل سے برا جاننے والوں، بلکہ ہم تو اور برائی کو پرچیز کر کے پیسہ لگا کر اور برائی کو عام کرنے والوں میں سے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور منکرات سے وہ روکنے والے ہیں. اور آخری صفت آ رہی ہے والحافظون علی حدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اور دیکھیں اصل میں اللہ کی حدود ہے کہ جو کہ یہی بہت وسیع ہے مفہوم، نظریاتی سطح ہو، کوئی اسلامی ریاست کی جغرافیائی حدود ہو، سب اس میں آ جاتا ہے. اور اس اللہ کی شریعت کی جو بھی حدود ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ میرے اور آپ کے کندھے پر یہ ایک دینی فریضے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری لگاتا ہے. تو مطلب کیا ہے حفاظت کرنے کا؟ اللہ کی حدود کے، کہ کوئی بھی اللہ کی حدود کے اندر کوئی باہر سے باطل نظریہ وہ نہ آنے پائے، ایسی جو ہے وہ حفاظت کرے. اور کوئی بھی جو ہے وہ شخص وہ حق سے دستبردار ہو کے اور باطل میں جو ہے وہ نہ جانے، اتنی جو وہ حفاظت کرنے والے ہوں اللہ کی حدود کی. اور اس کا تعلق کس سے؟ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کب ہو سکے گی مجھے بتائیں. جب ہی ہو سکے گی کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ قائم ہو جائے. اور جس کے لیے اصطلاح قرآن مجید کی ہے اقامت دین، اسٹیبلشمنٹ آف دین. جب تک دین قائم نہیں ہوتا، لہذا دین اور کسی بھی اسلامی جو بھی حدود ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں. دین غالب ہو جائے گا، خلافت کے نظام جو آئیڈل نظام ہے وہ غالب ہو جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فتوے صادر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر نا ہنجاروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گردنیں ماری جائیں. یہ اسرائیل اور یہودی لابی، اس کو جرت نہیں ہوگی کہ غزہ کے مسلمانوں پر جو ہے وہ کوئی انگلی اٹھا سکے یا یعنی میلی آنکھ سے جو ہے وہ دے سکے. آج یہ جو بھی ظلم و ستم جاری ہے اس کی وجہ یہ ہماری جرم ضعیفی ہے کہ ہم اس اللہ کی حدود کی نہ خود جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں نہ اس کی حفاظت کرنے والے. فرمایا کہ الحافظون والحافظون علی حدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، تو نبی آپ ایسے اہل ایمان کو جو ہے وہ بشارت دیتے. اور یہ بشارتیں کون سی ہیں؟ وہی اللہ کی رضا، جنت کی تمام نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو عظیم سودے کا بیان آج ہمارے سامنے آیا ہے، اس عظیم سودے کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ جو کہ ہم نے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کی جنت کے حوالے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، اور اس کی جو بھی یہ اوصاف ہیں، تقاضے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں عامل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.